یہ بی بی سی کی اردو سروس ہے۔ پیش خدمت ہے حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین، جو اب ریڈیو کے علاوہ ہماری ویب سائٹ بی بی سی اردو ڈاٹ کام پر بھی براہ راست نشر کیا جاتا ہے۔ ہمارے فیس بک پیج اور ہماری ویب سائٹ پر آپ ہمارا ٹی وی پروگرام بھی دیکھ سکتے ہیں۔
پیر 31 دسمبر کے سیربین کے ساتھ نازش ظفر کا سلام۔ جعلی اکاؤنٹس کیس، ای سی ایل میں ڈالے گئے ناموں پر نظر ثانی کا عدالتی حکم، بلاول بھٹو نے کہا جی آئی ٹی رپورٹ جعلی ہے۔
حکومت نے ہی اس رپورٹ میں اپنا ایک رول، ان کا منسٹر تھا، وہ پتہ نہیں کتنے گھنٹوں تک ادھر بیٹھا تھا ان کے ساتھ۔
گلیوں میں پھرتے آوارہ کتوں کو علاج کر کے محفوظ بنایا جائے، اسلام آباد میں ایک ادارہ اسی مشن پر کاربند ایک رضاکار بولی۔
The idea of, you know, volunteering somewhere جہاں پہ میں گھر بھی نہیں لا سکوں گی اور میں ان کے ساتھ کھیل بھی سکوں گی اور ان کی مدد بھی کر سکوں گی، تو دیٹ سیمڈ ویری فیسینیٹنگ ٹو می کہ امی ابو بھی خوش ہوں گے، میں بھی خوش ہوں گی اور جانور بھی خوش ہوں گے اس طریقے سے۔
یہ سب اور دیگر کئی موضوعات پر بات ہوگی، پہلے خاص خاص خبریں نازیہ گلزار سے۔
پاکستان کی عدالت عظمیٰ نے وفاقی حکومت کو جعلی بینک اکاؤنٹس کے مقدمے میں 172 افراد کے نام ایگزٹ کنٹرول لسٹ میں شامل کرنے کے فیصلے پر نظر ثانی کرنے کا حکم دیا ہے۔ ان افراد میں سابق صدر آصف علی زرداری اور وزیر اعلیٰ سندھ کے نام بھی شامل ہیں۔ ادھر وفاقی وزیر اطلاعات فواد چوہدری نے نیوز کانفرنس کے دوران کہا کہ تاثر ایسا دیا جا رہا ہے جیسے ہم سندھ حکومت گرانا چاہتے ہیں۔
آج مجھے سندھ میں جانا تھا، ملاقاتیں بھی ہم نے طے کر لی تھی، لیکن سپریم کورٹ سے یا آج کی پروسیڈنگ سے یہ تاثر پیدا ہوا کہ گویا ہم سندھ میں کچھ تبدیلی کے لیے ایکٹیو ہو رہے ہیں۔ ہم بالکل انٹرفیئر نہیں کرنا چاہتے، ہم کہہ یہ رہے ہیں کہ مراد علی شاہ صاحب کو ریزائن کرنا چاہیے۔
پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کے حکام کے مطابق بھارتی فوج نے ایک بار پھر لائن آف کنٹرول کے علاقے وادی نیلم میں مقامی آبادی پر فائرنگ کی ہے، جس میں ایک خاتون ہلاک جبکہ 9 افراد زخمی ہو گئے ہیں۔ عراق سے 30 بچوں کو لے کر پہلی فلائٹ روس پہنچ گئی ہے۔ روس پہنچنے والے یہ بچے عراق کی جیلوں میں تھے کیونکہ ان کے والدین کا مبینہ طور پر تعلق شدت پسند گروہ سے بتایا گیا ہے۔ ان بچوں میں 16 لڑکیاں اور 14 لڑکے شامل ہیں، جن کی عمریں 3 سے 15 برس کے درمیان بتائی گئی ہیں۔ امریکہ کے ایک سینئر ریپبلکن سینیٹر لنزی گرہم کا کہنا ہے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے انہیں یقین دہانی کرائی ہے کہ وہ شام سے امریکی فوجیں نکالنے کے بعد بھی خود کو دولت اسلامیہ کہنے والی شدت پسند تنظیم کے جنگجوؤں کو ختم کرنے کے لیے پرعزم ہیں۔ سینیٹر گرہم، جو امریکی صدر کے فیصلے کے ناقد بھی رہے ہیں، کہہ چکے ہیں کہ شام سے امریکی فوجوں کو نکالنے کا ان کا اچانک فیصلہ امریکہ کی قومی سلامتی کے حق میں نہیں ہے۔ روس کی سیکورٹی کے ادارے ایف ایس بی نے ایک امریکی شہری کو ماسکو میں جاسوسی کے الزامات میں گرفتار کر لیا ہے۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
خاص خاص خبریں آپ نے نازیہ گلزار سے سنی۔ حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔ بنگلہ دیش میں شیخ حسینہ کی جماعت عوامی لیگ نے ووٹنگ میں اکثریت حاصل کی ہے، لیکن انتخابات کو متنازع قرار دیا جا رہا ہے، اس پر تفصیل آپ کو بتائیں گے۔ اس کے علاوہ پاکستان کے صوبہ بلوچستان میں 2018 کا سیاسی منظر نامہ کیا رہا، اس پر بھی پروگرام میں آگے چل کر بات ہوگی، لیکن پہلے آج کا بڑا موضوع۔ پاکستان کی عدالت عظمیٰ نے وفاقی حکومت کو جعلی بینک اکاؤنٹس کے مقدمے میں سابق صدر آصف علی زرداری اور وزیر اعلیٰ سندھ سمیت 172 افراد کے نام ایگزٹ کنٹرول لسٹ میں شامل کرنے کے فیصلے پر نظر ثانی کرنے کا حکم دیا ہے۔ عدالت نے داخلہ امور کے وزیر مملکت شہریار آفریدی کو مخاطب کرتے ہوئے کہا ہے کہ جاؤ اپنے بڑوں کو بتاؤ کہ ملک ان کی مرضی سے نہیں بلکہ آئین اور قانون کے مطابق چلے گا۔ اسلام آباد سے شہزاد ملک۔
چیف جسٹس میاں ثاقب نثار کی سربراہی میں سپریم کورٹ کے 2 رکنی بینچ نے جعلی اکاؤنٹ سے متعلق از خود نوٹس کی سماعت کے دوران ریمارکس دیے کہ وفاقی کابینہ کیسے جی آئی ٹی کی رپورٹ پر سندھ کے وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ سمیت 172 افراد کے نام ای سی ایل پر ڈال سکتی ہے۔ چیف جسٹس کا کہنا تھا کہ نہ تو اس طرح کے اقدام کا حکم عدلیہ نے دیا تھا اور نہ ہی قومی احتساب بیورو کی جانب سے ایسی کوئی بات کی گئی تھی۔ جی آئی ٹی کے سربراہ احسان صادق نے عدالت کو بتایا کہ ان کی ٹیم نے کسی شخص کا اسٹیٹس دے کر نہیں بلکہ اس کا کردار دے کر اس کا نام ای سی ایل میں شامل کرنے کی سفارش کی ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے جی آئی ٹی کی رپورٹ کو مسترد کرتے ہوئے اسے حکومتی سازش قرار دیا۔
یہ جو جعلی جھوٹی جے آئی ٹی رپورٹ ہے جس میں میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کا کردار اور حکومت نے ہی اس رپورٹ میں اپنا ایک دے اون رول، ان کا منسٹر تھا وہ پتہ نہیں کتنے گھنٹوں تک ادھر بیٹھا تھا ان کے ساتھ، رات 2 بجے تک بیٹھا تھا ایف آئی اے میں، تو پتہ نہیں کیا کیا لکھ رہے تھے۔ ان کا گھٹ جوڑ جو ہے حکومت کا اور جے آئی ٹی کا میں سمجھتا ہوں وہ ایکسپوز ہوتا جا رہا ہے۔
سماعت کے دوران داخلہ امور کے وزیر مملکت شہریار خان آفریدی نے عدالت کو بتایا کہ ای سی ایل کا معاملہ کابینہ کے آئندہ اجلاس میں اٹھایا جائے گا۔ وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودھری جنہیں آج کراچی روانہ ہونا تھا، ای سی ایل سے متعلق سپریم کورٹ کے اس حکم کے بعد اپنا دورہ منسوخ کر دیا۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے وفاقی وزیر نے طنزی انداز میں کہا کہ ماضی کی 2 بڑی سیاسی جماعتوں کو بدعنوانی کرنے کی اجازت دی جائے تو پھر ٹھیک، ورنہ ملک میں جمہوریت خطرے میں پڑ جائے گی۔
کچھ لوگوں کو اب یہ فکر پڑ گئی ہے کہ جناب یہ مسلم لیگ نون کی سیاست کی لیڈرشپ اور پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ جیلوں میں چلی جائے گی تو جمہوریت کیسے چلے گی؟ تو پھر اس کا پھر بڑا آسان حل ہے، ہم اپنے قوانین میں کرپشن کی تعریف تب چینج کر دیتے ہیں اور کرپشن کو ایک حلال موڈ آف انکم طے کر لیں۔ ہم کہہ دیں کہ کرپشن سے کمایا گیا پیسہ عین عبادت ہے، اور اس میں پھر زرداری صاحب اور نواز شریف کی سیاست کرنے کا تو پھر واحد طریقہ یہی رہ گیا۔
عدالت نے اس مقدمے کی سماعت 7 جنوری تک ملتوی کر دی۔ شہزاد ملک، بی بی سی، اسلام آباد۔
نامہ نگار شہزاد ملک سماعت کے دوران عدالت میں موجود تھے۔ میں نے ان سے پوچھا کہ آج عدالت میں معروف اور با اثر کاروباری شخصیت ملک ریاض بھی موجود تھے، ان کے اور چیف جسٹس کے درمیان کیا مکالمہ ہوا؟
جی، آج جب اس مقدمے کی سماعت تھی تو ملک ریاض جو ہیں وہ میرا خیال ہے کہ جان بوجھ کر وہ پچھلی نشستوں پہ بیٹھے تاکہ وہ عدالت کو نظر نہ آئے۔ پھر اس پر چیف جسٹس نے انہیں پھر کہا کہ آپ روسٹن پہ تشریف لیں، تو انہوں نے کہا، عدالت نے کہا، جی ملک صاحب، پاکستان میں جتنے بھی برے کام ہوتے ہیں اس میں آپ ہی کا نام کیوں آتا ہے؟ تو جس پر ملک ریاض کا کہنا تھا کہ میں نے اچھے کام بھی کیے ہیں اور اس یہ جو جس کیس میں آپ نے ہمیں بلایا ہے، مجھے بلایا ہے، اس میں تو میرا کوئی تعلق نہیں ہے۔ جس پر چیف جسٹس نے کہا کہ ہم نے آپ سے کہا تھا کہ 1,000 ارب روپے بادشاہ ڈیم کے لیے ہمیں دے دیں تو آپ کے تمام معاملات جو ہیں وہ ختم ہو جائیں گے۔
تو کیا انہوں نے رضامندی ظاہر کی وہ رقم دینے پہ؟
نہیں نہیں، رضامندی انہوں نے پیسے تو نہیں دیے، البتہ انہوں نے مسکرا ضرور دیا۔ تو پھر انہوں نے کہا، چیف جسٹس نے کہا کہ چلیں 500 ارب ڈالر دے دیں تو میں اس عمل درآمد والے بینچ میں خود بیٹھوں گا جس میں آپ کے تمام معاملات جو ہیں وہ حل کر لیے جائیں گے۔ تو اس پہ بھی ملک ریاض نے نہ تو ہم ہی بھری اور نہ کہ ان کے وکلاء نے عدالت کو کوئی یقین دہانی کروائی اس بارے میں، تو جس پر پھر عدالت نے برہمی کا اظہار کیا اور پھر ملک ریاض کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ اب آپ کے جو معاملات ہیں وہ اب نیب ہی دیکھے گی۔
شہزاد، چیف جسٹس کی جانب سے اس طرح رقم کی بات چیت، کیا اس طرح کی کوئی مثال پہلے موجود ہے؟
مجھے تو بہت عجیب لگا، بلکہ وکلاء جو ہیں جو کہ سپریم کورٹ کے ہیں انہوں نے بھی اس پہ کوئی خوشی کا اظہار نہیں کیا کہ جب عدالت میں معاملہ آیا ہے تو عدالت انصاف پر مبنی فیصلے دے، تو یہ معاملہ جو ہے کسی طور پر بھی انصاف کے تقاضے پورے نہیں
کرتا۔ جرمانے کا نام نہیں دیا گیا،
اور جرمانے کا نام بس یہ کہا گیا کہ اتنے پیسے دے دیں کیونکہ آپ کے پاس اتنے اربوں روپے ہیں تو ہمیں بھی دے دیں۔
شہزاد، ایک اور بڑا کیس پاکستان سے اسر خان کیس، اس میں وفاقی تحقیقاتی ادارے ایف آئی اے نے کل فائل بند کرنے کی درخواست کی ہے، وہ کیوں کی گئی اور اب عدالت نے اس پر کیا حکم دیا ہے؟
جی، وہ اس لیے کیا گیا کہ ایف آئی اے نے آ کے یہ کہا کہ جن سیاستدانوں پہ الزام تھا کہ انہوں نے 14 کروڑ روپے لیے ہیں، جن میں سابق وزیر اعظم میاں نواز شریف ہیں، غلام مصطفیٰ جتوئیاں اور دیگر ہیں، جب ان سے انہوں نے تفتیش کی تو انہوں نے یہ رقم لینے سے انکار کیا ہے، اور ایسے ان کے پاس ایف آئی اے کا یہ کہنا تھا کہ ان کے پاس ایسے شواہد بھی نہیں ہیں جس سے یہ ثابت ہوتا ہو کہ ان افراد کو جو ہے وہ رقوم جو ہے وہ تقسیم کی گئی ہیں۔
شہزاد ملک ہم سے بات کر رہے تھے۔ پاکستان کے صوبہ بلوچستان میں 2018 سیاسی طور پر کیسا رہا؟ وزارت اعلیٰ کے عہدے پر 4 شخصیات فائز رہیں۔ مسلم لیگ نون کے لیے عملی طور پر مشکلات کا آغاز بلوچستان سے ہوا، لیکن سال کے آخر میں پیپلز پارٹی کے خلاف بھی گھیرا تنگ ہو چکا ہے۔ تفصیلات کے ساتھ کوئٹہ سے محمد کاظم۔
سن 2018 کے آغاز میں بلوچستان میں نواز لیگ کی حکومت قائم تھی، پارٹی سے نواب ثناء اللہ زہری وزیر اعلیٰ تھے۔ جنوری کے آغاز میں نواز لیگ کے راکین نے اپنی پارٹی کے وزیر اعلیٰ کے خلاف بغاوت کی۔ اس بغاوت کے نتیجے میں نواب ثناء اللہ زہری کو مستعفی ہونا پڑا۔ سینئر صحافی سید علی شاہ کا کہنا ہے کہ بلوچستان میں نون لیگ کی حکومت کے خاتمے کی کوششوں کو پیپلز پارٹی کی بھی حمایت حاصل تھی۔
تو اس وقت جو ارکان اسمبلی اراکین اسمبلی خاص کر میں سابق وزیر اعلیٰ قدوس بزنجو اور سابق وزیر داخلہ سرفراز بگٹی کا ذکر کروں گا، ان پر دست شفقت تھا پاکستان پیپلز پارٹی کے شریک چیئرمین آصف علی زرداری کا۔
نواز لیگ اور اس کی اتحادی جماعتوں نے بلوچستان میں حکومت کے خاتمے کو ایک سازش قرار دیا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ اس کا مقصد سینٹ میں نون لیگ کی اکثریت کا راستہ روکنا تھا۔ سید علی شاہ کہتے ہیں کہ سینٹ میں بھی پیپلز پارٹی نواز لیگ کے خلاف کھڑی ہوئی،
لیکن پھر آپ دیکھیں جب وہاں پر سینٹ کے انتخابات ہو گئے، وہاں پھر زرداری صاحب اور ان کی جو پارٹی ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کھڑے ہو گئے۔
بلوچستان سے نواز لیگ کی حکومت کے خلاف شروع ہونے والے اقدامات بعد میں خود شریف خاندان کی مشکلات کی صورت میں سامنے آئے۔ بعض مبصرین کا کہنا ہے کہ نواز لیگ کے خلاف اقدامات کا ساتھ دے کر شاید آصف علی زرداری کا یہ خیال تھا کہ وہ ملکی سطح پر اپنے لیے کوئی بڑی جگہ بنا لیں گے، لیکن اس کے برعکس سن 2018 کے اختتام پر خود ان کے گرد گھیرا تنگ ہو گیا۔ جہاں سن 2018 کے آغاز میں بلوچستان سے نواز لیگ کے لیے مشکلات کا آغاز ہوا، وہاں پہلی مرتبہ اس سال کے دوران بلوچستان میں وزارت اعلیٰ کے عہدے پر چار وزرائے اعلیٰ بھی فائز رہے۔ نواب ثناء اللہ زہری کے استعفیٰ کے بعد قدوس بزنجو وزیر اعلیٰ بنے۔ عام انتخابات کے باعث علاء الدین مری نے نگراں وزیر اعلیٰ کی حیثیت سے فرائض سر انجام دیے، جبکہ انتخابات کے بعد اس سال بلوچستان کی سطح پر قائم ہونے والی جماعت بلوچستان عوامی پارٹی کے سربراہ جام کمال وزیر اعلیٰ منتخب ہوئے۔ محمد کاظم، بی بی سی، کوئٹہ۔
بلوچستان سے 2018 کا سیاسی احوال آپ نے سنا۔ سوشل میڈیا اس سال کن موضوعات سے پر رہا، اس پر بی بی سی کے طاہر عمران سے میں نے بات کی، لیکن پہلے بالی ووڈ اداکارہ رانی مکھرجی کے متعلق تذکرہ ہوا، جنہوں نے ایک بحث کے دوران کہا ہے کہ خواتین کو اپنی حفاظت کے لیے مارشل آرٹ سیکھنا چاہیے۔
دیکھیں، جب سے وہ ویڈیو جس میں بالی ووڈ کی بڑی بڑی اداکارائیں بیٹھی ہوئی ہیں، رانی بیٹھی ہوئی ہیں، دیپیکا پاڈوکون بیٹھی ہوئی ہیں اور ان کے ساتھ تبو بیٹھی ہوئی ہیں، تو وہ ایک بہت انٹرسٹنگ، یعنی اس میں ایک بڑی زبردست کانورسیشن ہو رہی ہے۔ دیپیکا بڑی ایک میننگ فل بات کر رہی ہیں اس کے علاوہ، لیکن درمیان میں رانی جیسے وہ نہیں ہوتا، جیسے ایک ٹویٹر پہ ایک صاحب نے لکھا ایلیفنٹ ان دا چائنا شاپ، جو کہ ڈسکشن کو ڈسٹروائے کر رہا ہے۔ جو رانی کے کامنٹس ہیں وہ شروع کے، وہ کچھ اس قسم کے ہیں جن کے اوپر بہت کنٹروورسی، لوگوں کا اعتراض ہے کہ یہ وہی کلیشیڈ قسم کی بڑی پرانی ڈھکی جو
کہتے ہیں خواتین کے اوپر ہی ہے کہ وہی اپنا دفاع کر لے، مردوں کو نہ سمجھایا جائے کہ وہ جرم نہ کریں۔
بالکل۔
اچھا طاہر، ہم نے می ٹو موومنٹ کی بات کی، ابھی آپ کو نہیں لگتا کہ 2018 جو آج ختم ہو رہا ہے سال، اس کی سب سے بڑی سوشل میڈیا کی سوشل معاملات پر جو ایک تحریک رہی وہ می ٹو موومنٹ ہی رہی؟
2018 کی میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑی تحریک، جس طرح اگر ہم آج سے تقریباً 10 سال پہلے دیکھیں تو جس طرح عرب اسپرنگ آئی تھی اور اس نے بہت بڑے بڑے کنونشنل جو پہاڑ تھے وہ گرا دیے تھے، می ٹو موومنٹ نے وہی کیا ہے کہ اس نے تقریباً تمام شعبہ زندگی کو متاثر کیا ہے۔ ہالی ووڈ، جس کے بارے میں تصور بھی نہیں کیا جا سکتا کہ ہاروی وائنسٹائن جیسا شخص جو کہ اتنا بڑا پروڈیوسر ہے وہ بالکل بینکرپٹ ہو جائے گا، تو می ٹو موومنٹ میرے خیال میں اس سال کی بہت بڑی ایک موومنٹ ہے جو ابھی ختم نہیں ہوئی،
یعنی اس کی ابھی شروع ہوئی اور پھر ہم نے اس کو اتنا پھیلتے ہوئے دیکھا۔ طاہر، 2018 میں می ٹو موومنٹ کے علاوہ سوشل میڈیا کے دوسرے بڑے موضوعات کیا رہے؟
اسی سے متعلق اگر میں بات کروں تو پاکستان میں میرے خیال میں ایک جو چشم کشا قسم کا ایک ایونٹ تھا، وہ زینب کی جو ریپ اور مرڈر کے بعد ملی، جو لاش ملی تھی اور جو وہ سارا پروسیس تھا، میرے خیال میں اس نے پاکستانی معاشرے کو بہت حد تک جھنجھوڑا، میڈیا نے اس کے اوپر فوکس کیا، بہت باتیں ہوئیں، لیکن اب جب ہم سال کے بعد اس کے اوپر بات کریں کہ سال میں کیا کچھ ہوا، کچھ دن قبل فریال نام کی ایک بچی، 3 سال کی بچی کے ساتھ وہی واقعہ ہوا، نوشہرہ میں 9 سال کی بچی کے ساتھ واقعہ ہوا، تو جہاں اس واقعے نے بہت حد تک ایک ڈیبیٹ سٹارٹ کی تھی، بہت سارا کچھ کیا تھا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس پہ ابھی بہت کچھ ہونا باقی ہے۔
انٹرنیشنلی کیا دیکھتے ہیں آپ، بڑا موضوع کیا رہا؟
اور ہاں، سیاسی لحاظ سے اگر ہم بات کریں تو بائی آل مینز ٹرمپ کی کم جونگ ان سے ملاقات سنگاپور میں، میرے نزدیک ایک ایسا مومنٹ تھا جیسے اوباما کی پریزیڈنسی کے دوران ایران ڈیل کے اوپر بہت ایک لینڈ مارک قسم کی اچیومنٹ تھی، میرے نزدیک بہت بڑی ایک پیش رفت تھی کہ دنیا کو ایک کشیدگی اور مہازرائی کے راستے سے واپس لے کے آئی، اور آف کورس عمران خان اس میں بہت زیادہ سر فہرست رہے، ٹرمپ اس میں سر فہرست رہے، ان کی بہت ساری باتیں رہیں
اور لوگوں کا حصہ مزاح بھی ہمیں نظر آتا رہا میمز کے ذریعے، مختلف سنجیدہ سیاسی موضوعات پر۔
میمز کا سال کہہ سکتے ہیں ہم اس کو،
میمز کا سال ہم اسے کہہ سکتے ہیں۔ سوشل میڈیا پر اس سال کے بڑے موضوعات کے متعلق طاہر عمران ہم سے گفتگو کر رہے تھے۔ سربین یہاں نصف کو پہنچا، ذرا دیر میں آپ کھیلوں کی خبریں سنیں گے اور پھر پروگرام میں دیگر موضوعات کو شامل کریں گے۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
سیر بین سننے یا دیکھنے کے لیے ہماری ویب سائٹ bbcurdu.com پر تشریف لائیے۔ ہمارا ٹی وی پروگرام پیر سے جمعے تک پاکستان کے وقت کے مطابق شام 7 بجے bbcurdu.com اور بی بی سی اردو کے فیس بک پیج پر بھی براہ راست نشر کیا جاتا ہے۔ آپ ہم سے انسٹاگرام پہ بھی رابطہ کر سکتے ہیں، ہمیں ٹویٹر پہ بھی فالو کیجیے، ہمارا ٹویٹر ہینڈل ہے @bbcurdu۔
کھیل کی خبروں کے ساتھ میں ہوں ہارون رشید۔ پاکستان کرکٹ ٹیم کے بیٹنگ کوچ گرانٹ فلاور نے جنوبی افریقہ کے خلاف شکست کے بعد ٹیم کے ڈریسنگ روم میں ماحول پر تشویش کا اظہار کیا ہے۔ ESPN کرک انفو کے ساتھ ایک انٹرویو میں ان کا کہنا تھا کہ اس ناکامی کے بعد ٹیم میں کئی کھلاڑیوں کی جگہ خطرے میں ہے۔ فلاور کا یہ بیان ان اطلاعات کے بعد سامنے آیا ہے جس میں ٹیم کے کوچ مکی آرتھر کے بارے میں کہا گیا کہ انہوں نے کپتان سمیت کئی کھلاڑیوں سے تلخ کلامی کی۔ تاہم 2018 کے اختتام پر ایک جائزے میں کوچ مکی آرتھر نے کہا کہ انگلینڈ کے خلاف لارڈز میں جیت، آسٹریلیا کے خلاف سیریز میں کامیابی اور T20 میں مسلسل 17 کامیابیوں کا ریکارڈ اس سال کی اہم کامیابیاں تھیں، لیکن وہ نیوزی لینڈ کے خلاف سیریز اور سنچورین ٹیسٹ بھی جیت سکتے تھے اور اس سال کا اختتام ہار سے کرنے سے انہیں دکھ ہوا ہے۔ بھارتی بلے باز روہت شرما آسٹریلیا کے خلاف 3 جنوری سے شروع ہونے والے ٹیسٹ میچ میں نہیں کھیل سکیں گے۔ اس کی وجہ ان کے ہاں بیٹی کی پیدائش ہے جس کے لیے وہ واپس ممبئی لوٹ گئے ہیں، تاہم وہ 8 جنوری سے ایک روزہ سیریز کے لیے واپس آسٹریلیا پہنچ جائیں گے۔ فٹ بال پریمیئر لیگ میں کرسٹل پیلس کے مینیجر روئے ہاکسن نے اپنے بورڈ پر زور دیا ہے کہ انہیں ٹیم میں آئندہ ماہ مزید فارورڈ کھلاڑیوں کی شمولیت چاہیے۔ ان کا خیال ہے کہ ٹیم کو مزید فائر پاور کی ضرورت ہے تاکہ وہ اس سیزن کی پریمیئر لیگ میں ٹاپ کی ٹیموں میں رہ سکیں۔ روئے ہاکسن کہہ رہے ہیں کہ یقیناً اس بات پر کوئی دو رائے نہیں کہ ہمیں ایسے کھلاڑی چاہیے جو لیڈ کر سکیں۔ آسٹریلیا کے شہر پرتھ میں جاری ہاپمین ٹینس کپ میں سب کی نظریں ٹینس کی دنیا کے 2 بڑے ستاروں کے درمیان منگل کے مقابلے پر لگی ہیں۔ یہ اپنی نوعیت کا پہلا اور شاید آخری مقابلہ راجر فیڈرر اور سرینا ولیمز کے درمیان ہوگا، جب امریکہ دفاعی چیمپئن سوئٹزرلینڈ کے خلاف مکس ٹیم ایونٹ میں آمنے سامنے ہوگا۔
حالات حاضرہ کا پروگرام سربین بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔ ایک نظر ڈالتے ہیں بی بی سی اردو کی ویب سائٹ پر، ایک مضمون اس بارے میں موجود ہے کہ 2019 کی نئی ایجادات اور تخلیقات کیا ہوں گی۔ اس کے علاوہ محمد حنیف کا کالم، معروف سماجی کارکن مرحومہ عاصمہ جہانگیر اور تحریک لبیک والے خادم حسین رضوی کے متعلق موجود ہے۔ کیا کہتے ہیں یہ جاننے کے لیے bbcurdu.com وزٹ کیجیے۔ پروگرام میں عالمی منظر نامے سے بڑی خبر شامل کرتے ہیں۔ بنگلہ دیش کے الیکشن کمیشن نے شیخ حسینہ واجد کو فاتح قرار دے دیا ہے۔ الیکشن نتائج کے مطابق عوامی لیگ نے ایوان میں 288 نشستیں جیتی ہیں، جبکہ حزب اختلاف کے حصے میں صرف 7 نشستیں آئی ہیں۔ حزب اختلاف نے عوامی لیگ پر دھاندلی کا الزام لگاتے ہوئے نئے انتخابات کا مطالبہ کیا ہے۔ بی بی سی کے نامہ نگاروں کے مراسلوں پر مبنی خلاصہ ثنا ڈار سے سنیے۔
بنگلہ دیش کے عام انتخابات میں بڑے پیمانے پر دھاندلی کے الزامات لگائے جا رہے ہیں۔ حزب اختلاف کے رہنما کمال حسین نے حکمران جماعت عوامی لیگ پر دھاندلی کا الزام لگاتے ہوئے الیکشن نتائج کو مسترد کر دیا ہے۔ انہوں نے ایک غیر جانبدار حکومت کے زیر نگرانی نئے انتخابات کا مطالبہ کیا ہے۔
From almost every part of Bangladesh, we have received
ملک کے تقریباً ہر حصے سے ہمیں اطلاعات ملی ہیں جسے ہم ووٹوں کی ڈکیتی کہیں گے۔ تقریباً 100 امیدواروں نے الیکشن کو مسترد کیا ہے۔ اس صورتحال میں ہم الیکشن کمیشن سے مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ اس الیکشن کو منسوخ کرے اور کل عدم قرار دے، اور ایسا جلد از جلد کیا جائے۔
بی بی سی سے بات کرتے ہوئے کمال حسین نے کہا کہ بنگلہ دیش کے عوام کے لیے الیکشن نتائج حیران کن ہیں۔
بہت سے لوگوں کو صدمہ اور مایوسی ہوئی ہے، کیونکہ عوامی رائے میں تبدیلی نظر آئی تھی جس کے بعد حکومت کی بڑی شکست متوقع تھی، لیکن اس کے بجائے ہم سب کو یہ جان کر حیرانی ہوئی کہ اعلان کر دیا گیا ہے کہ وہ ایک بڑی اکثریت سے جیت گئے ہیں۔
انتخابات سے قبل بھی حزب اختلاف نے وزیراعظم شیخ حسینہ واجد پر شفاف الیکشن کے انعقاد پر اثر انداز ہونے کا الزام لگایا تھا، جبکہ پولنگ کے روز بی بی سی کے ایک نامہ نگار نے دیکھا کہ ووٹنگ شروع ہونے سے پہلے ہی بیلٹ باکس بھر کر پولنگ اسٹیشنوں میں لائے گئے۔ انتخابات کے دوران تشدد کے خدشات کے پیش نظر ملک بھر میں سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے تھے، تاہم پولنگ کے دوران پرتشدد واقعات میں 18 افراد ہلاک ہوئے ہیں، ان واقعات میں کئی درجن پولیس اہلکار زخمی بھی ہیں۔
بنگلہ دیش میں انتخابات کے حوالے سے تفصیل آپ نے سنا ڈار سے سنی۔ گزشتہ دنوں اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک فلاحی ادارے کی طرف سے درخواست دائر کی گئی، جس میں کیپٹل ڈیولپمنٹ اتھارٹی کی طرف سے شہر کے آوارہ کتوں کو گولی مارنے کے عمل کو غیر آئینی بتایا گیا ہے۔ اس پٹیشن کو ہائی کورٹ میں قبول کر لیا گیا ہے اور فی الحال یہ کیس زیر سماعت ہے۔ دوسری طرف یہی ادارہ پچھلے کئی سالوں سے شہر کے جانوروں کی فلاح و بہبود کے لیے کام کر رہا ہے۔ ہمارے نمائندے موسیٰ یاوری اسی ادارے کے کچھ لوگوں سے ملے اور اس ادارے اور ان کے کام کے بارے میں جاننے کی کوشش کی۔
اسلام آباد کے اس کلینک کے اندر جانوروں کا شور سن کر ایسا لگتا ہے جیسے ان جانوروں پر کوئی تشدد یا ظلم ہو رہا ہے، لیکن دراصل یہاں ان کا علاج چل رہا ہے۔ اس کلینک میں پالتو جانوروں کا علاج تو ہوتا ہی ہے، مگر یہاں پر ایسے جانوروں کو بھی لایا جاتا ہے جن کا کوئی والی وارث نہیں ہوتا۔ فریال نواز کا تعلق ایک ایسے ہی ادارے سے ہے جو اس طرح کے جانوروں کی فلاح و بہبود کے لیے کام کرتی ہیں۔ اس وقت بھی یہ اور ان کے ٹیم ممبر ایک ایسے ہی مشن پر جا رہے ہیں۔
ہمیں تھوڑی دیر پہلے ایک 3 پکچرز ریسیو ہوئی تھی سوشل میڈیا گروپس کے تھرو، سیریس اسکن انفیکشن سکیبیز ڈیپ لیئر ہے، اس کو بھی آج کل بہت زیادہ ریسکیوز آ رہے ہیں۔
اور پھر یہ اس جانور کو لے کر ڈاکٹر فیصل کے کلینک لے جاتے ہیں جہاں ان کا علاج ہوتا ہے۔ میں نے فریال سے پوچھا کہ وہ کون لوگ ہیں جو ان کے ادارے کا حصہ ہیں۔
کمیونٹی کے لوگ ہی ہوتے ہیں، اسٹوڈنٹس، پیرنٹس، تمام وہ لوگ جن کو جانوروں سے انسیت ہے اور ان کی بہبود و فلاح کے لیے کام کرنا چاہتے ہیں، وہ سارے مل جل کے ہم والنٹیئر بیسس پہ کرتے ہیں۔ اینڈ وی ریسکیو ڈے اینڈ ڈے نائٹ، اٹس رن بائی چیریٹی، اٹس رن بائی ڈونیشنز فرام پیپل فرام دا کمیونٹی۔ ہم لوگ خود بھی چپ ان کرتے ہیں، اینڈ دا ہاسپٹلز جن کے ساتھ ہم نے کولیبریشن کی ہوئی ہے وہ بھی ہمیں کافی اس میں رعایت دیتے ہیں۔
یہ جانور جب اس کلینک میں لائے جاتے ہیں تو ان کو کچھ خاص مراحل سے گزارا جاتا ہے تاکہ جب ان کو چھوڑا جائے تو وہ لوگوں کے لیے خطرے کا باعث نہ بنے۔ ڈاکٹر فیصل یہی کام کافی عرصے سے کر رہے ہیں۔
نیوٹرنگ مینس کہ ہم انہیں فکس کر دیتے ہیں تاکہ وہ فردر آگے بریڈنگ نہ کر سکیں، تو ہم ان کو ٹریپ کر کے لے کے آتے ہیں، اپنے پاس رکھتے ہیں، ان کی سرجیکل میں لے کے جاتے ہیں، ہم ان فیمیل جو ہیں ان کو ہم فکس کرتے ہیں، میل جو ہیں ان کو فکس کرتے ہیں تاکہ آگے وہ فردر بریڈنگ نہ کر سکیں۔ پھر ہم ان کو جب ریلیز کرتے ہیں اس سے پہلے ہم ان کو ریبیز کی ویکسین لگاتے ہیں اور ان کو ٹیگ کر دیتے ہیں۔
میں نے فریال سے یہ بھی پوچھا کہ وہ کیا چیز ہے جس کی وجہ سے وہ اس فلاحی ادارے کا حصہ بنی ہے۔
جانوروں سے اوور آل بچپن سے ہی شوق تھا اور پیار تھا اور انسیت تھی، بٹ تھوڑا بچپن میں جھجھک تھی، ڈر لگتا تھا، اور ہمارے گھر میں اتنا کانسیپٹ نہیں تھا کہ جانور ایز پیٹس رکھنے ہیں۔ تو دا آئیڈیا آف یو نو والنٹیئرنگ سم ویئر جہاں پہ میں گھر بھی نہیں لا سکوں گی اور میں ان کے ساتھ کھیل بھی سکوں گی اور ان کی مدد بھی کر سکوں گی، تو دیٹ سیمڈ ویری فیسینیٹنگ ٹو می کہ امی ابو بھی خوش ہوں گے، میں بھی خوش ہوں گی اور جانور بھی خوش ہوں گے اس طریقے سے۔
فریال کا یہ بھی کہنا ہے کہ عدالت کی طرف سے اس کیس کو قبول کرنا ہی ایک بڑی کامیابی ہے۔ موسیٰ یاوری، بی بی سی، اسلام آباد۔
اسی بارے میں آپ کی رائے جاننے کے لیے ہم نے بی بی سی اردو کے فیس بک پیج پر پوچھا تھا کہ آپ کے علاقے میں آوارہ جانوروں کے متعلق کیا مسائل ہیں اور ان کا حل ان جانوروں کو نقصان پہنچائے بغیر کیا ہو سکتا ہے۔ سامعین کی رائے سنتے ہیں۔
آوارہ کتے جو ہے یہ واقعی میں ملک کے لیے ایک بہت ہی بڑا مسئلہ ہے، کیونکہ لوگ کتوں کو لے آتے ہیں، پھر جب ان کی بریڈنگ ہوتی ہے تو ان کے بچوں کو باہر چھوڑ دیتے ہیں اور ان میں قسم قسم کی بیماریاں آ جاتی ہیں، جیسے ریبیز ایک میجر بیماری ہے۔ تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ جو ہمارے ورلڈ جو ہیلتھ آرگنائزیشنز ہیں وہ ان کو پکڑ کے ان کو کسٹریٹ بھی کر سکتے ہیں اور ان کو حفاظتی ٹیکے جیسے ریبیز کے ٹیکے ہیں وہ بھی لگوا سکتے ہیں۔
جب پرائم منسٹر عمران خان صاحب نے پاکستان سٹیزن پورٹل کا افتتاح کیا تو اس کے پہلے ہی دن اسلام آباد کے بہت سے لوگوں نے جو اسلام آباد کے آوارہ کتے ہیں اس کے متعلق کمپلینٹ کیا اور سیدھا جو کنسرن ڈپارٹمنٹ نے ہیں انہوں نے ان کے خلاف ایکشن لیا ہے۔ اس طرح ہمیں چاہیے کہ حکومتی سطح پر ان کے لیے عوام کے لیے کوئی ایسے پلیٹ فارم بنایا جائے کہ جس کے ذریعے وہ گورنمنٹ کو اس کے متعلق کمپلینٹ کر سکے اور گورنمنٹ اس کے خلاف سخت ایکشن لیا جائے گا۔
ضلع بڑگرام، تحصیل علائی، خیبر پختونخوا، گاؤں کنائی۔ تو جہاں تک میرا خیال ہے یہ ایک گمبھیر مسئلہ ہے اور خطرناک مسئلہ بھی ہے۔ دن بہ دن یہ آوارہ کتے گلیوں میں گھوم رہے ہیں اور بچوں کو کاٹ رہے ہیں، بڑوں کو کاٹ رہے ہیں، اور اس سے خطرناک بیماریاں بھی بڑھ رہی ہے اور کبھی کبھی اموات بھی ہوتی ہیں۔ میں اگر اپنے گاؤں کی بات کروں تو ہمارے گاؤں میں جو اسپتال ہے سرکاری، اس میں اس کا کوئی علاج نہیں ہے۔ ہم اپنے مریض ابٹ آباد لے جاتے ہیں اس کے لیے، تو یہ ایک خطرناک چیز ہے اور اس حکومت کو چاہیے کہ سنجیدگی سے اس پر غور کرے اور اس کے سدباب کے لیے کوئی قدم اٹھائیں۔
یہ تھی سامعین کی رائے۔ پاکستان میں عام طور پر حکومتی سطح پر معذور افراد کے لیے کھیل کود کے مواقع کم ہی میسر ہیں، تاہم خیبر پختونخوا کے قبائلی اضلاع میں ہاتھوں اور پیروں سے محروم ہونے والے افراد میں کرکٹ کے فروغ کے لیے ایک دوستانہ ٹی ٹوینٹی میچ کھیلا گیا، جس میں ان کھلاڑیوں نے حصہ لیا جو مصنوعی اعضاء کا استعمال کرتے ہیں۔ پشاور میں ہمارے ساتھی رفعت اللہ اور اگزئی نے میچ کا انعقاد کرنے والے آرگنائزر سے گفتگو کی۔
اسلامیہ کالج کرکٹ گراؤنڈ پر آج جو اسپیشل کھلاڑی ہے کرکٹ کے، یا جو ہاتھ یا پیر سے محروم کھلاڑی ہیں، ان کا ایک میچ کھیلا گیا جو باجوڑ اور خیبر اضلاع کی جو ٹیمیں ہیں ان کے درمیان کھیلا گیا۔ اس میچ میں زیادہ تر جو ہے وہ اپر لوور یعنی ہاتھ یا پیر سے محروم کھلاڑیوں نے حصہ لیا۔ اس وقت میرے ساتھ اس میچ کے آرگنائزرز موجود ہیں، بھاجی اکبر شنواری صاحب جو فاٹا ڈسیبلڈ کرکٹ ریجن کے جنرل سیکرٹری ہے، اور علی ہوتی صاحب جو آفیشیل کوچ ہے، یہ جو اسپیشل کھلاڑی ہیں۔ تو علی ہوتی صاحب، یہ جو آج کا میچ ہے، اس کا مقصد کیا ہے؟
اس کا مقصد یہی ہے کہ کیونکہ پاٹا میں ٹیلنٹ بورڈ زیادہ ہے، اور بدقسمتی سے وہاں کے حالات اس طرح کے رہے ہوئے ہیں، کیونکہ نارمل لوگوں کے لیے مسائل تھے تو ڈسیبل کے لیے تو لازمی بہت سے مسائل ہوں گے، تو اس کو ہم نے گراؤنڈ میں لے کے آئے ہیں تاکہ وہ کرکٹ کھیلے اور وہاں کا جو ڈسیبل میں جو ٹیلنٹ ہو تو وہ آگے آ جائیں۔ اس وجہ سے ہم یہ خیبر ایجنسی اور جو اور باجوڑ ایجنسی کے درمیان ہم میں یہ دونوں میں کیونکہ ٹیلنٹ ہنٹ کے لیے اب آہستہ آہستہ آگے جائیں گے اور ٹیلنٹڈ پلیئروں کو آگے لے کے آئیں گے، کیونکہ یہ پاکستان ٹیم کے حصہ بنانے کے لیے ہم یہی کوشش کر رہے ہیں۔
کیا یہ جو میچ ہے یا جو باقی آپ لوگ جو کوشش کر رہے ہیں، اس میں کوئی یہ کون کوئی ادارہ کوئی حکومت ہیلپ اس میں ہے یا نہیں ہے؟
بظاہر میں تو کے پی میں تو اس طرح کا کوئی وہ نہیں ہے، کیونکہ صحیح طریقے سے جس طرح اور صوبوں میں ہو رہی ہے اسی طرح کے نہیں ہیں۔
شنواری صاحب، آپ کا تعلق فاٹا سے ہے اور آپ یہ جو فاٹا کی جو ڈسیبل کھلاڑی ہے ان کے لیے آپ کوشش بھی کر رہے ہیں، تو ٹیلنٹ کتنا ہے پاکستان کی جو قومی ٹیم ہے اس میں بھی کچھ ایسے کھلاڑی ہے جو فاٹا سے تعلق رکھتے ہیں؟
وہ قدرتی طور پہ فاٹا میں بہت ٹیلنٹ ہے، جس طرح کے نارمل پلیئر ہے فٹ بال کرکٹ، اسی طرح فاٹا ڈسیبل کھلاڑی میں ماشاءاللہ پاکستان میں اب تک دو انٹرنیشنل پلیئر ہے، اس میں شیر علی افریدی اور اسد شنواری ہے۔ شیر علی افریدی دنیا کے تیز ترین بالروں میں اس کا ڈسیبل میں شمار ہوتا ہے۔ ہم نے اس طرح کیا ہوا ہے کہ 8 ٹیمیں بنائی ہوئی ہیں مختلف اضلاع سے، اور ان کے لیے ٹیلنٹ ہنٹ کا ایک پروگرام شروع کیا ہوا ہے، اور اس طرح ان سے اچھے اچھے کھلاڑی سامنے آئیں گے اور پھر ایک مکمل یہ فاٹا کی ٹیم بنائیں گے۔
سربین یہاں اختتام کو پہنچا۔ آج پروگرام کی ایڈیٹر تھیں نادیہ سلیمان، پروڈیوسر ثنا ڈار اور اسٹوڈیو مینیجر عامر صدیق۔ نازش ظفر اور سربین کی پوری ٹیم کو اجازت۔ جاتے جاتے خبروں کا خلاصہ نازیہ گلزار سے۔
پاکستان کی عدالت عظمیٰ نے وفاقی حکومت کو حکم دیا ہے کہ وہ جعلی بینک اکاؤنٹس کے مقدمے میں 172 افراد کے نام ایگزٹ کنٹرول لسٹ میں شامل کرنے کے فیصلے پر نظر ثانی کرے۔ بحرین کی ایک اعلی عدالت نے انسانی حقوق کے معروف کارکن نبیل رجب کو سنائی گئی 5 سال قید کی سزا برقرار رکھنے کا حکم سنایا ہے۔ عراقی وزیراعظم عادل مہدی نے کہا ہے کہ شام سے امریکی فوجی دستوں کے انخلاء کے بعد وہاں عراق کے فوجی دستے دہشت گرد تنظیم داعش کے خلاف جنگ میں زیادہ وسیع کردار ادا کریں گے۔ متحدہ عرب امارات کی ایک عدالت نے ایک سرگرم سماجی کارکن احمد منصور کو سنائی گئی 10 سال کے قید برقرار رکھنے کا فیصلہ سنایا ہے۔ کل منگل کو اس وقت نئی تاریخ رقم ہو جائے گی جب امریکی خلائی ادارے ناسا کا خلائی جہاز نیو ہورائزن پلوٹو کے مدار سے باہر ایک سیارچے کے قریب سے گزرے گا۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔